قرآن مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. ہم نے بے شک تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری جس میں تمہارا اپنا تذکرہ موجود ہے. آج ہمارا دوسرا درس ہے سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے. پچھلے درس میں پہلی تین آیتوں کے حوالے سے بیان ہوا تھا، اور آج اگلی چار آیات، آیت نمبر چار تا آیت نمبر آٹھ، آج تلاوت کرے گا، میرے ساتھ سے تلاوت کرتے جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. صدق اللہ العظیم. یہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کون کون سے الفاظ ہیں جو کہ ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں. سب سے پہلے لفظ قضینا کا لفظ. قضینا اردو میں ہم کہتے ہیں قاضی. قاضی کون ہوتا ہے؟ جو فیصلے کرتا ہے. قضینا کا مطلب جو ہے وہ فیصلہ ہم نے کر دیا. آگے دیکھیں، بنی اسرائیل کا لفظ ہے، کتاب کا لفظ ہے، تو کتاب کا مطلب وہی ہے جو اردو میں کتاب کا ہوتا ہے. لطف سے دننا، یہ فساد سے ہے. تو اردو میں جو فساد کا معنی ہے، یہاں پر بھی یہی فساد کا معنی ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، وعدہ کا معنی جو اردو میں ہے وہ بھی یہیں پہ بھی وہی معنی ہے، پرومس، وعدہ کرنا. بعثنا کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، مثلا بعثت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، تو بعثت بعثنا کہتے ہیں دوبارہ اٹھانے کو۔ عباد کا لفظ عبد سے ہے، بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شدید کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ خلال، یہ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں دانتوں کا خلال، تو دانتوں کو خلال کو اس لیے خلال کہتے ہیں کہ وہ دانتوں کے درمیان میں کیا جاتا ہے۔ تو خلال کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دو اشیاء کے درمیان میں گھس جانا۔ وکانا وعد مفعولا، وعدہ وہی معنی جو اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ثم رددنا، رددنا یہ رد کرنے سے ہے، میں نے اس کی بات کو رد کر دیا، یعنی واپس کر دیا، تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ ہم نے دوبارہ لٹا دیا ان کو۔ اموال، مال اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ بنین کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ احسنتم، احسنتم اچھائی کے لیے، حسنہ خوبصورتی، اچھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مسجد کا لفظ وَلَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، تو يَدْخُلُ یہ داخل ہونے سے، مسجد کے داخل ہونے والا معنی جو اردو میں ہے ہمارے وہی ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے، رب کا لفظ اَنْ يَرْحَمَكُمْ، رحم کرنا، یہ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ترجمہ دیکھیے گا، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے فیصلہ کر دیا بنی اسرائیل کے اوپر۔ کیا فیصلہ کر دیا؟ کہ فی الکتابی، کتاب پہ، کتاب سے مراد تورات، کہ تورات میں ہم نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا۔ بعض نے تو فی الکتاب سے مراد تقدیر بھی لیا۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، ضرور بالضرور تم فساد مچاؤ گے زمین کے اندر، مرتین دو دفعہ، تم ضرور بے ضرور زمین میں فساد مچاؤ گے دو مرتبہ۔ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا، تم سرکشی کرو گے، چڑھ دوڑو گے، انتہائی زیادہ چڑھ دوڑنا، یعنی بہت زیادہ سرکشی میں تم بڑھ جاؤ گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ان میں سے پہلا وعدہ ہمارا آ گیا، تو کیا ہوا؟ بعثنا علیکم، ہم نے تم پر بھیجے، عبادا لنا، ایسے بندے جو کہ ہمارے لیے تھے، اولی بأس شدید، بہت مضبوط قوت طاقت والے تھے، فجاسو خلال الدیار، وہ گھس گئے، خلال الدیار تمہارے گھروں کے درمیان میں گھس گئے۔ وکانا وعدا مفعولا، تو یہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا یہ پورا ہو کر رہا۔ ثم رددنا، پھر ہم نے تمہیں لوٹا دیا، تمہیں دوبارہ عظمت دے دی۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، ان کے اوپر، یعنی ان دشمنوں کے اوپر تمہیں طاقت دے دی۔ وامددناکم اموال، اور ہم نے تمہیں تمہارے اندر زیادتی کی مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ۔ جعلناکم اکثر نفیرا، ہم نے تمہیں بہت زیادہ نفری والا، بہت کثرت تعداد افراد میں ہم نے زیادت میں کر دیا۔ ان احسنتم احسنتم، اگر تو تم نیکی کرو گے تو اپنے لیے نیکی کرو گے، احسنتم نے انفسکم۔ وان اساتم، اگر تو تم برائی کرو گے، فلاح، اس کا وبال بھی تمہارے اوپر ہی ہوگا۔ فاذا جاء وعد الاخره، آخرت یعنی بعد والا وعدہ، آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آخرت بعد میں آنے والی چیز ہے۔ تو پھر جا وعد الاخرت، جب دوسرا وعدہ، بعد والا وعدہ ہمارا آیا، لیسوء وجوہکم، تاکہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ مسجد میں داخل ہو جائیں، کما دخلوہ اول مرہ، جیسے وہ پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا، اور وہ تہس نہس کر دیں، معلو تکبیرہ، جس چیز پہ وہ غالب آئیں تو اس کو بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیں، عصا ربکم، عسى ربكم ان يرحمكم, قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے, ان تم عدنا, اور اگر تم دوبارہ یہی حرکت کرو گے تو عدنا, ہم بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ دوبارہ کریں. وجعلنا جہنم الکافرین حصیرا, اور فرمایا کہ ہم نے جہنم کو کفار کے لیے قید خانہ بنایا ہے. یہ ترجمہ تھا. ان آیات کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے ان آیات کی تفسیر مختصر سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں ایک تاریخ کی طرف جانا پڑے گا. ان آیات کا تعلق ہمارے آج کے زمانے سے بہت گہرا ہے, اس امت مسلمہ کے ساتھ خاص طور پہ. بنی اسرائیل کی تاریخ کی ابتدا, بنی اسرائیل, بنی کہتے ہیں اولاد کو, اور اسرائیل یہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا. تو بنی اسرائیل اصل میں یہ نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان 12 بیٹوں سے چلنے والی اولاد کا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, یوسف علیہ السلام میں سے ایک تھے. تو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. اسرائیل کا مطلب کیا؟ اللہ کا بننا. تو ان کی جو آگے اولاد 12 بیٹوں کی چلی, یہ بنی اسرائیل ہے. اسی لیے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے, ہر بیٹے کے لحاظ سے قبیلہ تھا. بنی اسرائیل جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ آئے, تقریباً 1400 قبل مسیح, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے تقریباً 1400-1500 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے ان کے ذریعے سے فرعون کو ڈبویا, بنی اسرائیل کو وہ لے کے نکلے, اور بنی اسرائیل کو جب لے کے نکلے تو تور کے پاس وادی سینا کہاں پہ ہے؟ اگر آپ آج کے زمانے کے اندر جو مصر ہے, تو مصر کے پاس ہی یہ وادی سینا کے نام سے ہی وادی ہے, وہاں پہ ہے کوہ تور. تو کوہ تور کی طرف گئے, تورات ان کو ملی. جب تورات ملی تو اللہ جل شانہ نے ان کو حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ تم لوگ فلسطین پہ حملہ کرو, جہاد کرو اور فلسطین پہ قبضہ کر لو. بنی اسرائیل نے انکار کیا, انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے, ہم یہیں بیٹھے. اللہ جل شانہ نے اس پاداش میں بنی اسرائیل کو ایک سزا دی. وہ کیا سزا دی؟ کہ یہ صحرا کے اندر چلتے رہیں گے 40 سال تک چلتے رہے. جتنا زمین کا سفر دن میں کرتے تھے, گھوم پھر کے واپس نہیں پہ آتے تھے. 40 سال تک جتنا سرکولو کا بیل ہوتا ہے چلتا ہے اور پھر واپس اسی جگہ پہ آتا ہے, بالکل اسی طرح سے 40 سال تک ہی چلتے رہے. یہ سزا ان کو ملی تھی اس انکار کی. اس 40 سال کے عرصے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. جو نئی نسل آئی وہ کافی سبق سیکھ چکی ہوئی تھی کہ اللہ کے حکم کی انکار کی ہمیں کیا پاداش ملی ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے جانشین کے طور پہ یوشع بن نون, انہوں نے بنی اسرائیل کی قیادت سنبھالی. اور بنی اسرائیل کی جب قیادت سنبھالی تو بنی اسرائیل جو کہ اس وقت ایک توبہ طائب ہو چکے ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے حکم میں عمل کریں, چنانچہ انہوں نے فلسطین پہ حملہ کیا, فلسطین پہ قبضہ کر لیا. اب جو 12 قبیلے تھے تو 12 قبیلوں نے الگ الگ حکومت بنا لی اپنی. فلسطین سے آج کا فلسطین نہ مراد نے آپ سمجھے پورا شام پہ قبضہ کر لیا, اور شام جو ہے وہ لبنان, اردن, موجودہ فلسطین اور موجودہ شام, ان سب کو شامل ہے. تو
جب قبضہ کر لیا تو جب 12 قبیلے تھے نا, ان 12 قبیلوں نے اپنی الگ الگ حکومت بنا لی, متفق ہو کر ایک حکومت نہیں بنائی. اب جب مختلف سب 12 قبائل نے اپنی اپنی حکومت بنا لی, تو ظاہر بات ہے کہ جب طاقت تقسیم ہو جائے تو دشمن آرام سے قبضہ کر لیتا ہے. ساتھ ہی قوموں نے قبضہ کیا, قبضہ کر کے ان پر غالب آ گئے, اور جو ارکت کی مشرق اقوام تھی جب وہ غالب آ گئے تو ان کی پھر پٹائی شروع ہو گئی. تو اس وقت انہوں نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں. اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں. اللہ جل شان نے حضرت طالوت علیہ السلام کو ان کے اوپر بادشاہ مقرر کیا, جالوت سے انہوں نے مقابلہ کیا, جالوت کو قتل کر دیا. طالوت علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام آئے, نبی تھے. داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام آئے. جس وقت یہ نکلے ہیں صحرا سے, یعنی حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آگے آنے والے زمانے تک, یہ جو داؤد علیہ السلام کا, حضرت یوسف علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے, یہ کم و بیش تقریباً 300 سال کا عرصہ ہے. اس عرصے کے اندر جو ان کا کلائمیکس ہے, عروج ہے, وہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہے. کیا اللہ تعالیٰ شان نے سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہ دی وہ ہواؤں پہ بھی تھی, وہ زمین پہ بھی تھی, اور حضرت طالوت علیہ السلام کا جو زمانہ ہے یہ کم و بیش 16-14 سال کا تذکرہ ملتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 40 سال کا تذکرہ ملتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ بھی اتنا ہی ہے. تو 300 سال کے بعد ان کو یہ کلائمیکس ملا ہے. اچھا, اگر تھوڑا سا ذرا غور کریں تو اس کلائمیکس کی تھوڑی سی مشابہت بعض جہاد سے خلافت راشدہ سے بھی ہے. یہ میں کیوں مشابہت کہہ رہا ہوں, کیونکہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم ضرور بھی ضرور بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلو گے, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی شخص اگر غار کے اندر کسی نے جا کے پناہ لے گی تو میری امت میں, مفہوم عرض کر رہا ہوں, تو میری امت میں سے بھی ایسا ہی ہوگا کہ اس امت کے اندر بھی جا کے غار میں پناہ لے گا. کسی نے اگر ماں سے زنا کیا ہوگا بنی اسرائیل کے اندر, تو اس امت میں بھی ایسا ہی ہوگا. اور فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے, اور یہ امت 20 فرقوں میں بٹے گی, یہ 73 فرقوں میں بٹے گی. تو اس حدیث مبارکہ کے تحت میں تھوڑا سا دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ایک مشابہت سی آتی ہے, وہ کس لحاظ سے کہ دیکھیں ہماری خلافت راشدہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت مختصر تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت زیادہ طویل تھا, اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت بھی طویل تھا. اسی طرح سے آپ دیکھیں طالوت کا دور, جو ان کا بادشاہ کا خلافت کا زمانہ ہے وہ مختصر ہے, حضرت داؤد علیہ السلام کا سلیمان علیہ السلام کا ذرا اس کے مقابلے میں لمبا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کیا ہوا, وہی ہوا جو سمت میں بھی ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے 2 بیٹے تو دونوں بیٹوں نے اپنی بادشاہت کو آپس میں تقسیم کر لیا, بانٹ لیا. ایک شمالی فلسطین کا بادشاہ بن گیا, اور ایک جنوبی مملکت کہلائی. جو شمالی مملکت تھی اس کا نام اسرائیل تھا, اور اس کا جو دار خلافہ تھا وہ سامریا تھا, اور جو جنوبی مملکت تھی اس کا نام یہودیہ رکھا گیا, اور اس کا جو دار خلافہ تھا وہ یروشلم تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت, 2 خلافتیں ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا, بنی اسرائیل کے ساتھ اگلے 300 سال زوال کے. جس وقت یہ خلافت بنی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر ہیکل سلیمان, ایک تو مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی اور ہیکل سلیمان تعمیر کیا, جنات سے مدد لی, اور رضی اللہ عنہ چونکہ ہواؤں کو بھی تابع کیا ہوا تھا تو انہوں نے یہ ہیکل سلیمان بھی بنایا، مسجد سا بھی بنائی، تعمیر کی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے کم و بیش تقریباً 100 سال بعد ان کے اوپر پہلا حملہ ہوا بنی اسرائیل کے اوپر، یعنی سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد. تو کم و بیش یوں کہہ سکتے ہیں کہ 400 تقریباً سال ہو گئے حضرت یوشع علیہ السلام سے لے کر جب سے ان کو فلسطین میں حکومت ملی اس وقت سے لے کر. یہ حملہ کس نے کیا؟ یہ مصر کا بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا، لیکن اس نے حملہ کرنے کے بعد مسجد کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، نہ ہیکل سلیمانی کو کوئی نقصان پہنچایا، کچھ بھی نہیں کیا، لوٹا اور لوٹ کے چلا گیا. اگلا حملہ ان کا یہ آشوریوں کے ہاتھوں ہوا، یہ اگلے تقریباً 200 سال بعد. اس میں مسجد تباہ نہیں ہوئی، ہاں اس میں ان کی جو شمالی مملکت تھی وہ تباہ ہو گئی. یہ تقریباً 700 قبل مسیح کے اندر بنتا ہے. تیسرا حملہ ان کے اوپر یہ بخت نصر نے کیا. بخت نصر یہ ایک مجوسی بادشاہ تھا، اس کو انگلش میں بوکیٹ نزار کہتے ہیں. تو یہ مجوسی بادشاہ تھا اور یہ بخت نصر نے پہلے تو حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد کچھ ان کے مال اسباب چھینے اور مال اسباب چھین کے چلا گیا. اور وہاں پیچھے اس نے انہی کی قوم میں سے ایک بندہ اپنے نمائندے کے طور پہ بادشاہ مقرر کر دیا. جس کو نمائندہ مقرر کیا تھا اس نے بغاوت کر دی، جب اس نے بغاوت کر دی تو بخت نصر کو غصہ چڑھ گیا. بخت نصر نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد سب کچھ تہس نہس کر دیا. بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا. تو یہ حملہ کب ہوا؟ یہ 587 قبل مسیح میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت سے 587 سال قبل تقریباً یہ حملہ ہوا، اور مسجد کو تعمیر ہوئے ہوئے تقریباً 445 سال ہو چکے ہوئے تھے، 415 سال ہو چکے. اس نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا، مسجد کو بھی اس نے سارا تباہ کر دیا، داخل ہو گیا، نقصان پہنچایا، برباد کر دیا. اور اس کے بعد اس نے تقریباً 600,000 یہود کو قتل کیا، اور اتنی ہی تعداد میں یہ غلام بنا کے لے گیا، اور جا کے اس نے جتنے بھی یہودی تھے ان کو بابل میں قید کر دیا. بابل میں اس نے قید کر دیا. تو یہ وہ پہلا جو قرآن کی بھی آیات ہم نے پڑھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے شان کہا کہ ہم نے تم پہ بنی اسرائیل تم پہ ضرور لکھ دیا کہ تم ضرور ضرور زمین میں فساد مچاؤ گے. تو اس میں جو سب سے پہلا فساد فجا جا وعد الاولی، جو پہلا وعدہ آیا، وعد الاولی ہما باسنا علیکم عباد اللہ علی باسن شدید وجاسو خلال دیار، وہ تمہارے گھروں کے درمیان میں گھس گئے، گھروں کے درمیان میں اس طرح سے گھس گئے کہ شمالی تو پہلی تباہ ہوئی تھی، جنوبی مملکت کو بھی تباہ کر دیا، اور یروشلم جو آیا تھا درمیان اس کو بالکل تہس نہس کر دیا. تو اس طرح سینٹر بن رہا تھا، ختم کر دیا. تو یہ پہلا فساد، پہلا عذاب ان کے اوپر بنی اسرائیل کے اوپر آیا. جس کو پہلا عذاب بنی اسرائیل کے اوپر یہ آیا، تو دوبارہ یہ اٹھے کس طرح سے؟ جو قرآن نے کہا کہ سم مرددنا، ہم پھر دوبارہ تمہیں لے کر آئے اس عظمت کے ساتھ، اور تمہارے ہم نے زیادہ مال بھی دیا، زیادہ اولاد بھی دی. ایران کا اس وقت بادشاہ تھا جس کو عربی میں کیسرو یا سائرس کہا جاتا ہے، یہ مسلمان تھا. اور یہ کیسرو یا سائرس وہی ہے جس کو قرآن میں ذوالقرنین کہا گیا. ہمارے قارئین میں سے مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا ابوالکلام آزاد، اور اس طرح مولانا عاشق الٰہی صاحب رحمۃ اللہ، ان سب حضرات نے یہی لکھا ہے کہ ذوالقرنین کا تذکرہ قرآن میں ہے. یہ وہ کیسرو یہ سائرس ہے جو مسلمان تھا اور نبی تھا اس کے نبی ہونے میں اختلاف ہے کہ نبی تھا یا نہیں تھا، لیکن یہ بات تو متفق ہے کہ یہ مسلمان تھا، صالح تھا. اس نے ایران سے پہلے بادشاہ حاصل کی، بادشاہ بنا، پھر اس نے ارادہ کیا کہ میں عراق پر بھی قبضہ کر لوں، تو عراق پہ حملہ آور ہوا، اور عراق پہ حملہ آور ہو کر اس نے یہ جتنے بھی یہود تھے جو بنی اسرائیل تھے، یہود کہہ لیں بنی اسرائیل کہہ لیں، جو بنی اسرائیل تھے، تو ان سب کو اس نے قید سے چھڑایا، اور قید سے چھڑا کر اس نے واپس ان کو فلسطین میں لا کے آباد کیا. تو یہود کو، یہود جو تھے نا بنی اسرائیل، یہ ذوالقرنین کو اپنا محسن سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت مشرکین مکہ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ لاجواب کرنے کا ارادہ کیا کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں، تو یہود کے پاس گئے تو یہود نے تین سوال دیے تھے، روح کیا ہے، اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کون ہے. تو ذوالقرنین کا سوال اسے بھی کیا تھا کیونکہ ان کو اپنا محسن سمجھتے تھے. نے کہا کہ پھر اللہ جل شانہ نے تذکرہ کیا یا سارون نے کہا ذوالقرنین، یا سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو یہ ذوالقرنین یہ ایسا بادشاہ تھا کہ اللہ نے اس کو مشرق و مغرب کی بادشاہ دی، اور یہ مسلمان بادشاہ تھا. اس کے دور میں ان کو عظمت رفتہ ملی، جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم، کہ ہم نے پھر لوٹا دیا تم پر دوبارہ وہ زمانہ، زیادہ قوت کے ساتھ، زیادہ میں مال بھی دیا، اولاد بھی دی، تمہاری نفری بھی زیادہ کر دی، اور پھر نصیحت کی، اچھا اگر نیکی کرو گے تو اپنے لیے نیکی کرو گے، اور برائی کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہیں بھگتنا پڑے گا. پھر کیا ہوا؟ ان کے زمانے کے اندر جس وقت یہ بخت نصر نے لے کر گیا تھا، 70 سال کے قریب، 70 سال کا تذکرہ ملتا ہے کہ جس میں یہ بنی اسرائیل بابل میں غلاموں کی طرح پھنسے رہے ہیں، بخت نصر کی قید میں رہے ہیں. 70 سال بعد جا کے سائرہ سے ذوالقرنین کے ہاتھوں ان کو آزادی ملی. جس کو ان کو آزادی ملی تو حضرت عزیر علیہ السلام بھی ان آزاد، یعنی ان لوگوں کو جب چھڑایا گیا تو حضرت عزیر علیہ السلام بھی فلسطین کی طرف روانہ ہوئے، اور اسی کے دوران وہ ان کا واقعہ ہے کہ جس وقت وہ بستی سے گزر رہے تھے تو ایک اجڑی بستی کو دیکھا، کہا کہ اللہ یہ کبھی دوبارہ زندہ بھی ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ اللہ جل شانہ نے 100 سال کا ان کے لیے سلا دیا ان کو، اور 100 سال بعد وہ اٹھے اور دیکھا تو وہ گدا ہڈیاں بنا ہوا تھا، کھانا اسی طرح ان کو تر و تازہ تھا. حضرت عزیر علیہ السلام فلسطین پہنچے، وہاں پہ حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اندر تبلیغ اور دعوت نبی تھے شروع کر دی، اور بنی اسرائیل کے اندر انہوں نے پوری ایک ان کو نا ایمان کے لحاظ سے ایک بھرپور تحریک چلائی، کھڑا کر دیا. بنی اسرائیل کافی حد تک سدھر گئے. حتیٰ کہ یہ زمانہ اسی طرح گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا. 198 قبل مسیح کے اندر سکندر مقدونیا، سکندر مقدونیا جس کو سکندر فاتح اعظم کہا جاتا ہے، اس کے زمانے کے تھوڑے دیر بعد، سائرس فوت ہو گئے تھے یعنی ذوالقرنین فوت ہو گئے، اس کے بعد سکندر مقدونیا آیا، اس نے فتوحات حاصل کی. تو اس کے زمانے کے ساتھ ہی اس کا سکہ سالار تھا، اس کا نام تھا اینٹوک سالس، اینٹوکس بھی ملتا ہے اس کا نام. تو اس نے 198 قبل مسیح میں فلسطین کے اوپر قبضہ کر کیا. یہ پانچواں حملہ بڑا ہے. بنی اسرائیل نے اس کے رد عمل کے اندر، ہمیں تاریخ کے اندر ایک بغاوت کا تذکرہ ملتا ہے جسے مقابی بغاوت کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل نے اس کے رد عمل میں اس کو قابض نہیں ہونے دیا، بغاوت کی، اور مقابی بغاوت کے نتیجے میں اس کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر مقابی سلطنت کا قیام آیا. یہ مقابی سلطنت کب سے تھی، کب تک چلی؟ 170 قبل مسیح تا 67 قبل مسیح، کم و بیش 100 سال یہ مقابی سلطنت چلتی رہی، بڑی طاقت والی. اور یہ جب پھیلی بنی اسرائیل طاقت میں آئے تو یہ اس کا رقبہ جتنا اس وقت جو روئے زمین ملتا ہے سب پہ پھیل گئے گی خشکی کا جو علاقہ تھا. لیکن ان میں پھر اپنی عادت سے مجبور تھے بنی اسرائیل, ان میں پھر بغاوت ہونا شروع ہوئی, غداریاں ہونا شروع ہوئی, ایک دوسرے کو لوٹ سوٹ ہونا شروع ہوا, آپس میں پھوٹ پڑنا شروع ہوئی, مقابی سلطنت ٹوٹنا شروع ہو گئی, ٹوٹ گئی. جب ٹوٹنا شروع ہوئی تو پھر ان لوگوں نے خود اس وقت رومیوں کو دعوت دی. تو روم کا اس وقت بادشاہ پومپائی تھا, اس کو انہوں نے 63 قبل مسیح میں دعوت دی کہ آؤ اور آ کے قبضہ کر لو. تو پومپائی آیا اور اس نے آ کے قبضہ کر لیا. تو جب قبضہ کر لیا کچھ عرصہ اس نے اپنا قبضہ رکھا 40 قبل مسیح کے اندر, جو جو حدیثہ علیہ السلام کی ولادت تو یہ کم ہوتا جائے گا نا سال, تو حدیثہ علیہ السلام کی ولادت سے 40 سال قبل ہیرود نامی یہودی نے پومپائی کی جو سلطنت اس نے بنائی ہوئی تھی اس پر قبضہ کر لیا. لیکن اس نے جو قبضہ کیا تھا اس نے اپنے آپ کو رومیوں کا وفادار رکھا ہوا تھا, یہ رومیوں کے تحت رومیوں کے انڈر رہ کر ہی یہ سلطنت ہیرود نے بنائی. ہیرود کے بعد یہ سلطنت 3 حصوں میں بٹ گئی, اس کے تینوں بیٹوں نے بانٹ لیے. ہیرود ہی کا بیٹا تھا, ہیرود ہی کا بیٹا تھا درمیان کا بیٹا تھا جس نے ایک رقاصہ کی فرمائش میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروایا تھا. اور ہیرود ہی کا جو پہلا بیٹا ہے اس کا نام تھا اسلاؤس. 6 قبل مسیح کے اندر کیسر اگسطس نے ہیرود کے اس بیٹے اسلاؤس کو معزول کیا اور اس نے اپنا گورنر نامزد کر دیا. چنانچہ جب اپنا گورنر نامزد کر دیا تو اس وقت بنی اسرائیل کے اوپر یہ رومی اور جو گورنر موجود تھے یہود تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو یہ رومی گورنر تھا. یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 41 یا 40 عیسوی کے قریب سازش کر کے مروانا چاہا, اللہ جل شانہ نے ان کو موت نہیں دی, ان کو آسمانہ بٹھا لیا, قیامت کے قریب وہ آئیں گے. 41 عیسوی میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھانے کے بعد, آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد, ہیرود کا پوتا تھا جس کا نام تھا ہیرودا گرپا, اس کو انہوں نے حکمران بنا لیا. جب اس کو انہوں نے حکمران بنا لیا رومیوں نے, اس نے یہ نہ عیسائی تھا نہ یہ یہودی تھا, اس نے دبا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حوارین تھے اور ماننے والے تھے ان کے اوپر بہت ظلم ستم کیا. 64 عیسوی میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 64 سال بعد آسمان میں اٹھائے گئے تھے اس وقت, اور بعض کتب کے اندر 80 عیسوی کا ذکر ہے کہ یہودیوں نے رومیوں سے بغاوت کر دی. جب بغاوت کر دی تو اس وقت روم کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ٹائٹس. یہ ٹائٹس بھی رومی تھا, عیسائی نہیں تھا, عیسائیوں کے قریب کہہ لیں. بہرحال اس نے حملہ کیا 70 عیسوی کے اندر, اور ٹائٹس نے 70 عیسوی کے اندر حملہ کر کے اس نے یہود کو بے دریغ مارا, قتل کیا. 138,000 بنی اسرائیل ایک دن میں اس سے مرے ٹائٹس نے. اور اس نے جب حملہ کیا تو اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا. ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا تھا زہر علیہ السلام نے, اور مسجد اقصی کی تعمیر بھی زہر علیہ السلام نے دوبارہ ہوئی. تو یہ ٹائٹس جب دوبارہ آیا تو اس نے اتنا برا حملہ کیا کہ اس نے ہیکل سلیمانی کی بنیادیں بھی کھاڑ دی, بنیادیں بھی ختم کر دی, اور بالکل تحس نحس کر کے یہود کو جو ہے نا اس نے غلام بنا لیا. تو یہ دوسری تباہی تھی جو بنی اسرائیل کے اوپر آئی, جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیضا جا آواز الآخرہ تھی, جب ہمارا دوسرا وعدہ آیا تو کیا ہوا, لیسو وجوہکم, تاکہ ہم تمہارے چہروں کو موڑ دیں، برباد کر دیں۔ وَلْيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، اور مسجد میں بھی داخل ہو جائیں۔ مسجد سے مراد مسجد اقصیٰ، کما داخل ہو بولا مرہ، جیسے پہلے کیا، اور یتبرو تبا تحت نہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد سے یہود 2000 کہہ لیں، یعنی تقریباً 2000 سال کم و بیش اسی طرح سے راندہ درگاہ پھرتے رہے، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ انہوں نے اسرائیل کے اندر فلسطین میں اپنی جگہ بنانا شروع کی۔ یہ ایک مختصر تاریخ کا جائزہ میں نے پیش کیا۔ اب ذرا ہم ان آیات کی تفسیر اور ان کے اندر سے نکل رہے نکات کی طرف آتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں پہلی تباہی جو ہوئی وہ کس کے ہاتھوں ہوئی؟ بڑی تباہی، حملے تو بے شمار ہوئے، لیکن جو بڑی تباہی ہوئی کس کے ہاتھوں ہوئی؟ مختصر کے ہاتھوں۔ اور یہ کون تھا؟ مجوسی۔ اور تبرانی تفسیر قرطبی کے اندر، تفسیر قرطبی کے اندر ایک حدیث، طویل حدیث نقل ہے، جس کے اندر صراحتاً تذکرہ ہے، پوچھا گیا صحابی نے یا رسول اللہ یہ جو مسجد اقصیٰ تھی کیسے تباہ ہو؟ کہا کہ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سونا بھی تھا، چاندی بھی تھا، اس طرح سے 700 سال کے قریب مختصر حملہ ہوا، اور اس نے آ کے، مختصر کا نام نہیں ہے کہ بادشاہ حملہ ہوا اور اس نے تحس نحس کر دیا۔ تو اب یہ جو مختصر کا جو حملہ ہے یہ کم و بیش 700 سال کے قریب حملہ ہوا، کل اس دورانیے کے لحاظ سے 600-700 کے درمیان میں بنتا ہے پیریڈ میں، 70 سال تو قید رہے نا، تو 600 سال سے پٹائی شروع ہوئی اور 700 سال تک پٹائی چلتی رہی۔ ذوالقرنین سے ان کو دوبارہ قوت ملی، بادشاہت میں آئے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ طاقت دی، اور پھر اگلی اگر آپ دیکھیں تو اس 700 کے بعد کب جا کر ہوا؟ تقریباً دوبارہ بھی جو دوبارہ پٹائی ہو رہی ہے وہ کم و بیش 650-700 سال بعد ہو رہی ہے، 600 سال کا تقریباً وقت بنتا ہے۔ تو یہ دوسری پٹائی جو ہوئی ان کی بنی اسرائیل کی وہ کس کے ہاتھوں ہوئی؟ رومیوں کے ہاتھوں۔ اب ذرا ہمارا اپنا جائزہ ذرا لیجئے، اس امت مسلمہ کی بھی دو پٹائیاں ہوئی ہیں، بڑی ہوئی تو بے شمار ہیں، جو بڑی ہیں تاریخ میں اگر دیکھیں وہ دو ہیں۔ پہلی کب؟ تاتاریوں کے زمانے میں، جب یہ تاتاری آئے تحس نحس کرتے چلے گئے۔ اور یہ کب سے اٹھے ہیں؟ 600 ہجری سے اٹھنا شروع ہوئے اور 700 ہجری تک جا کے بالکل تحس نحس، 100 سالوں میں انہوں نے بالکل ہر طرف غالب ہو چکے ہوئے تھے، سوائے ہندوستان کے ہمارے خطے کے ہر طرف تباہی پھیری ہوئی۔ مختصر مجوسی تھا یعنی کافر تھا، یہ تاتاری بھی کافر ہی تھے، اللہ کو ماننے والے نہیں تھے۔ اور اگلی پٹائی بنی اسرائیل کی کم و بیش اتنے سال بعد جب دوبارہ ہوئی تو وہ رومیوں کے ہاتھ ہوئی، اور رومیوں کو خود انہوں نے بلایا۔ اب ذرا امت مسلمہ کو دیکھیں، آپ ہماری جو اگلی پٹائی ہوئی امت مسلمہ کی، مغل سلطنت بالکل اسی طرح سے نقشہ نظر آتا ہے مغل سلطنت کا، جس طرح سے پٹتے پٹتے اچانک قوت میں آئے تھے بنی اسرائیل، مقابی تحریک، مقابی سلطنت قائم ہوئی، پھیل گئی، لیکن پھر پھوٹ کا شکار ہو گئی اور خود حوالے کیا رومیوں کو، بالکل اسی طرح مغلیہ سلطنت ہوئی۔ مغلیہ سلطنت بھی پھیلی، دبا کے پھیلی، اور یہ اپنے اندرونی سازشوں کی وجہ سے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی چلی گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو خود بلایا تجارت کے واسطے سے بلایا، قابض ہوئے وہی رومی لوگ، اور انہی رومیوں نے پٹائی کرنا شروع کی اور کٹتے چلے گئے. جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا وہ اس امت کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے جملہ کہا. کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے تو برائی اپنے لیے کرو گے، اگر برائی کرو گے تو اس کا بال تمہارے لیے ہے. لیکن آگے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، عدتم عدنا، یہ بنی اسرائیل کو زمانے میں مخاطب کیا گیا تھا. جو قرآن نازل ہوا بنی اسرائیل نے پہلے شریعت موسوی کی مخالفت کی، نہیں مانا، عذاب آ گیا. شریعت عیسوی کی مخالفت کی، رومیوں کا عذاب آ گیا. تو اب مخاطب کیا جا رہا تھا، ان عدتم عدنا، اگر تم شریعت محمدی کو بھی نہیں مانو گے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاؤ گے، تم دوبارہ وہی حرکت کرو گے تو عدنا، ہم بھی دوبارہ وہی کام کریں گے. چنانچہ بنی اسرائیل سے بیت المقدس گیا، مسلمانوں کے پاس آ گیا. اب ذرا نکات کی طرف میں آتا ہوں. تو ہماری پٹائی کب تک ہوتی رہے گی؟ اگر بنی اسرائیل کو پٹائی ہوئی تھی اور بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ یہ امت بھی بنی اسرائیل کے نقش قدم میں چلے گی، تو بنی اسرائیل سے تو دوبارہ عروج اللہ تعالیٰ نہیں ملا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ کیا ہے، وہ کیا کہ اگر تو دیکھو انحسن تم آسان تم نے انفسکم، اگر تو تم نیکی کرو گے تو اپنے بھلے کے لیے کرو گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے عروج دے دے گا. اس امت کو جو عروج ملے گا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ملے گا. ہماری جو آج کی پٹائی ہو رہی ہے یہ ہوتی رہے گی، بھی یہ چلے گی، اپنے عروج پہ جائے گی، یہ کم نہیں ہونی. کتنے عروج پہ جانی ہے؟ دیکھیں اس آج کے زمانے کو اگر دیکھا جائے تو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے پہلے یہ امت مسلمہ تین حصوں میں بٹی ہوئی ہوگی. بنیادی طور پہ تین بڑے بڑے محاذ گرم ہوں گے. ایک محاذ شام کا ہوگا، ایک محاذ ہندوستان کا ہوگا، اور ایک محاذ بقیہ دنیا کا ہوگا. بقیہ دنیا میں عراق کا تذکرہ جو خاص طور پہ آتا ہے وہ امام مہدی کے بعد کی جائے گا، کہ دریائے فرات جو اپنے سونے کے پہاڑ نکال لے گا، یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے ظہور کے بعد کی جنگ ہے. شام کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے تو شام کے اندر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو جو خروج ہے اس سے پہلے ایک سفیانی کا تذکرہ ملتا ہے. وہ سفیانی کیا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہوگا، بہت قتل و غارت کرے گا. شام مشاور رسد بہت قتل و غارت کر رہا ہے، 3.5 لاکھ لوگوں سے زائد اس وقت تک شام میں شہید ہو چکے ہیں، مارے جا چکے ہیں، اور کہاں تک یہ تعداد پہنچتی ہے اللہ جانے. لیکن سفیانی کی جو علامات احادیث میں ملتی ہیں اس میں مختلف روایات کے اندر تذکرہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کا ہوگا، پتلی پتلی ٹانگوں والا ہوگا، پتلے پتلے بازو والا ہوگا. تو بشار نسل پہ تو یہ علامتیں نہیں آتی. پھر ایک اور روایت کا تذکرہ یہ ہے، اس کا مفہوم ہے کہ سفیانی ایک نہیں کئی نکلیں گے، اور ہر ایک پہلے سے زیادہ قتل و غارت کرے گا. مصر کی جس تباہی کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مصر، مفہوم ہے کہ جب مصر میں تباہی ہوگی تو امت میں خیر نہیں رہے گی، اور شام کی تذکرہ پہلے آیا کہ شام میں تباہی ہوگی پھر مصر میں ہوگی، تو یہ مصر میں تباہی ہوگی، کون سی تباہی ہوگی؟ یہ وہ تباہی ہوگی جو سفیانی کرے گا. اور یہ سفیانی کب آئے گا؟ یہ سفیانی اس طرح سے جو آخر میں، جس نے آخر سب سے زیادہ قتل و غارت کرنا ہے، جس کو مارنے کے لیے امام مہدی نکلیں گے، یہ وہ سفیانی ہوگا کہ جب مختلف سلسلہ آتا چلا جائے گا نا سفیانیوں کا، ہر ایک قتل و غارت دبا کے کرے گا، ہر ایک خوب مارے گا علماء کو، عورتوں کو، بچوں کو، جو آخری ہوگا اس نسل میں سے آنے والا وہ خود مارا جائے گا اور بہت بری موت مارا جائے گا۔ جب وہ مارا جائے گا نا تو روایات میں تذکرہ آتا ہے کہ مشرق کی اقوام، اب مشرق کی اقوام عرب بھی ہو سکتی ہے، وہ مشرق کی اقوام اللہ جانے اس کو کیا ہوں، کون کون ہوں، وہ حملہ کریں گی شام کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے کہ اب اس کا کوئی بادشاہ نہیں رہا، اس پر قبضہ قابل ہو جائے۔ تو ان مشرقی اقوام کو روکنے کے لیے اہل شام میں سے ایک شخص کھڑا ہوگا جو آخری سفیانی ہوگا، اور وہ مشرقی اقوام کو پسپا کرے گا، اور جب مشرقی اقوام کو پسپا کرے گا تو اہل شام اس کو ہیرو بنا لیں گے، لیکن یہ ہیرو بن کے اگلے سے زیادہ قتل و غارت کرے گا۔ اور اس سفیانی کی تین بڑی علامتیں ہیں، نمبر ایک، اس کی بادشاہت مصر میں ہوگی قائم، اور یہ مصر میں 70,000 کے قریب لوگوں کو قتل کرے گا۔ 70,000 ابھی میں تعداد قصد کے لیے آتا ہے، بہت قصد کسی تعداد میں، یہ مصر پہ قابض ہوگا، مصر پہ قبضہ بھی کرے گا، قتل و غارت بھی کرے گا۔ اس کی حکومت اس سفیانی کے عراق پہ بھی ہوگی، اور یہ کوفہ میں جائے گا اور وہاں پہ بھی جا کے بے تحاشا لوگوں کو قتل کرے گا۔ اور یہ جو سفیانی ہوگا، یہ اس کی حکومت اتنی زیادہ پاور میں آتی جائے گی کہ حتیٰ کہ یہ مدینہ منورہ میں بھی لشکر بھیجے گا۔ کب؟ جب اس کو پتہ چلے گا کہ امام مہدی نکل گئے ہیں، اس کو اطلاع ملے گی، کیونکہ جس سال امام مہدی کا خروج ہونا ہے اس سال حج کا کوئی امیر نہیں ہوگا، حج کا جو امیر ہوگا اس کو قتل ہوگا۔ اب وہ قتل کیسے ہوگا؟ بظاہر حالات تو سائیکل ہے نا امام مہدی کے آنے کا، وہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، لیکن یہ سٹارٹ ہونے والا بظاہر، یہ میری ذاتی ہے، 100% غلط ہو سکتی ہے، 100% یہ رائے غلط ہو سکتی ہے، اور یقیناً ہر کسی کو اس سے اختلاف رائے کا بالکل حق حاصل ہے۔ سائیکل تو سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، لیکن سائیکل میں ابھی کچھ ٹائم ہے، اس لیے کہ وہ سفیانی جس کا تذکرہ ملتا ہے وہ ابھی آیا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو دوسرا بڑا پورشن ہے وہ ہندوستان کا ہے، ہندوستان کے اندر سائملٹینیسلی بالکل ٹھیک اسی وقت جس وقت یہ شام میں ہو رہا ہوگا نا سفیانی اور امام مہدی نکلیں گے، تو یہ سفیانی لشکر بھیجے گا امام مہدی کو شہید کرنے کے لیے، جس لشکر کے بارے میں تذکرہ آتا ہے کہ یہ لشکر مقام بیدا کے قریب پہنچ کے دھنس جائے گا، اس میں صرف ایک بندہ زندہ بچے گا۔ تو یہ اس سے لگتا ہے کہ اس کی اس وقت جو آج کل کا سعودی ہے وہاں پہ بھی سفیانی کا پورا ہولڈ ہوگا۔ اور جس وقت یہ سفیانی امام مہدی کو کرے گا، ٹھیک اسی وقت ہندوستان میں کیا ہو رہا ہوگا، امام مہدی ہی کی چچا زاد بھائی ہوں گے، امام مہدی ہی کی چچا زاد بھائی ہوں گے جو اس ہندوستان کو فتح کریں گے، اور اس پورے ہندوستان پہ اسلام کا پرچم لہرائے گا، جس کو غزوہ ہند کہا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل سائملٹینیسلی ہونی ہیں چیزیں، کیونکہ یہ لشکر جب فتح حاصل کر چکا ہوگا نا تو یہ نصرت کے لیے امام مہدی تک جاتا ہے، یہ نصرت کے لیے امام مہدی کے لیے جائے گا۔ یہ دوسری طرف واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اس اتوار سے اگلی اتوار، یعنی اگلی اتوار تو انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کا ہوگا، اگلی اتوار انشاءاللہ علامات قیامت اور عصر حاضر پہ انشاءاللہ بیان ہوگا، تو اس میں تفصیل سے اس پہ گفتگو ہوگی۔ آیات کی طرف دیکھیے اور نکات کی طرف دیکھیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شاہ نے قضائنا کا لفظ استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے امرنا کا لفظ نہیں استعمال کیا، کٹکنا کا لفظ استعمال نہیں کیا، قضائنا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ قضاء کا لفظ دو باتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ جب کسی معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے اور پھر اس فیصلے کو تفصیل سے نافذ کیا جائے، جیسا قاضی کا فیصلہ ہوتا ہے نا، تو فیصلہ بھی ہوتا ہے اس کی تفصیل بھی ہوتی ہے، اور دوسرا قضاء کا مادہ اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی بات کو حتمی طور پر طے کر دیا جائے، جیسے قاضی جب حتمی طور پہ ایک فیصلہ دے دیتا ہے تو وہ ایک فائنل ورڈکٹ ہوتی ہے, ایک فائنل فیصلہ ہوتا ہے. اللہ نے قضائینہ کتبنا کا لفظ نہیں قضائینہ کا لفظ استعمال کیا اس بات کو اشارہ کرنے کے لیے کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو لکھی ہوئی تھی یہ تقدیر مبرم کا حصہ تھا, یہ پکی دبائی صفات ان کے اوپر آنا تھا, جیسے وکانہ وعدہ مقبولہ سے اس کی طرف اشارہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قضائینہ الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن, اللہ نے یہاں فساد کا لفظ استعمال کیا ہے. اس میں ہمارے لیے کیا تذکرہ ہے؟ ہمارے لیے تذکرہ یہ ہے کہ دیکھیں بنی اسرائیل کا یہ فساد کیوں تھا, شریعت کی مخالفت کی وجہ سے. جب انہوں نے شریعت کی مخالفت کی ان پہ یہ فساد آیا. تو کیا خیال ہے کہ یہ امت مسلمہ شریعت محمدی کی اگر مخالفت من حیث المجموعہ کرے گی تو اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوں گی, اس کی پٹائی ہوگی. ہماری پٹائی کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے شریعت محمدی کو چھوڑا ہوا ہے, ہم نے دین کو چھوڑا ہوا ہے, اس لیے ہم پٹ رہے ہیں بحیثیت مجموعی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جا وعد اولاہما بعثنا علیکم وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا. یہ اللہ تعالیٰ نے علوف کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے کہ تم ضرور بے ضرور, یہ علوف کا لفظ استعمال کیا ہے دو باتوں کی وجہ سے. جب نفس کی سرکشی ہوتی ہے نا, نفس سے موٹا ہوتا ہے نا, تو اس سرکشی کو اشارہ کرنے کے لیے عربی زبان میں کہ جب انسان سرکش ہو جاتا ہے نا, چڑھ دوڑتا ہے, اس کو بڑوں کا خیال نہیں ہوتا. تو یہ جو ان کا پہلی فساد تھا, پہلا فساد تھا, تو اس سرکشی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علوم کا مادہ استعمال کیا. اچھا, علوم کا مادہ استعمال کیا تو آگے ارشاد فرمایا کا پہلا جا وعد اولاہما بعثنا علیکم عبادا لنا, کہ ہم نے ان کے پر بندے اپنے بھیجے. یہ کون سے بندے تھے؟ بخنصر, جنہوں نے ان کو تحس نحس کر دیا. تو عباد لنا کہا, حالانکہ یہ بخنصر تو کافر تھا, مجوسی تھا, لیکن عباد لنا بندے جو کہ ہمارے لیے تھے یہ کہا. کیوں عباد لنا؟ اللہ نے نہیں کہا, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنے بندے ان میں مسلط کیے. کیوں؟ کیونکہ عبد کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف, یہ اللہ اپنے خاص بندوں کی نہیں کرتا ہے. جیسے اللہ نے کی اسرا بعبده, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا, وہاں عبد کی نسبت براہ راست اللہ نے اپنی طرف کی, یہاں عباد کی نسبت براہ راست کی. یہ کافر تھے لیکن کہا لنا کیوں؟ اس میں کیا نقطہ تھا؟ بڑا عجیب نقطہ ہے, برداشت کرتا رہا کہ اللہ نے یہ کیوں کہا؟ وہ تو سزا دینے کے لیے آئے ہیں, کافر تھے, عباد لنا کیوں کہہ دیا اللہ نے؟ وہ اس لیے کہا کیونکہ جب بنی اسرائیل کی یہ پٹائی ہوئی تو اس کے بعد ان کو کیا ملی؟ عظمت. اس پٹائی کے اندر, اس تفریق کے اندر مضمر تھی صورت تعمیر. بظاہر یہ پٹائی تھی لیکن یہ بندے چونکہ اللہ کی مسلط کیے ہوئے تھے, وہ بھی تو آخر اللہ ہی کا بندہ تھا نا, اللہ کا ماننے والا نہیں تھا لیکن اللہ ہی پیدا کیا تھا نا, تو عبد تو تھا لیکن اس لیے عبادنا نہیں کہا کیونکہ مسلمان نہیں تھا. عباد لنا کیوں کہا؟ اپنے در نسبت اس لیے کرتے ہوئے کہ ہو تو رہی ہے ان کی پٹائی لیکن اس پٹائی سے ان کو آگے عظمت میں ہی دوں گا. سناچہ ان کو پہلے سے زیادہ اللہ نے عظمت دی, جیسے امت مسلمہ کو بھی دی. تاتاریوں کے ہاتھوں پٹائی ہوئی لیکن اس کے سلے میں خلافت عثمانیہ ملی, خود وہ تاتاری مسلمان ہو گئے. ہاں, یا فتنہ تاتار کے فسانے سے پاسنا مل گئی کعبہ کو سنم خانے سے, یہی تاتاری مسلمان ہوئے, خلافت عثمانیہ کی بنیاد بنی. اللہ تعالی نے اگلا لفظ استعمال فرمایا امددناکم, ارشاد فرمایا اللہ تعالی یہاں پہ فرماتا تو یزیدنا بھی فرما سکتے تھے کہ ہم نے زیادہ کر دیا. زیادہ کا لفظ استعمال نہیں کیا, امدد کا لفظ استعمال کیا. اس میں نقطہ کیا ہے؟ اس میں نقطہ یہ ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ مدن کا لفظ یہ استعمال ہوتا ہے کہ جب اللہ جل شانہ کسی چیز میں, کسی چیز کے اندر اگر اضافہ اسی کی کیٹیگری میں سے ہو, اسی کی جنس میں سے ہو, تو اس کے لیے مدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اگر یزید کا لفظ, زیادہ کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ ہر طرح کا اضافہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا ان کے اسی اولاد کے اندر, جتنی اولاد تھی اور اولاد دی, جتنا مال تھا اور مال دیا. کب دیا؟ کہ جب یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ہاتھوں میں توبہ طائب کیے, ذوالقرنین آئے ان کو واپس بسایا اور توبہ طائب ہوئے, تو ان کو عظمت رفتہ مل گئی. ہمارا تذکرہ کیا ہے کہ اگر ہم بھی اعمال کو اختیار کریں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہماری پٹائی, ہم اعمال کو من حیث المجموع سب چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے پٹائی ہوئی. اور جو کوئی بھی نیکی تقویٰ کی زندگی بسر کرے گا, اللہ اس کے مال میں اور اس کے اولاد میں برکت دے گا. ان آسان تم آسان تم جان کسی کو, اگر تم نیکی کرو گے تو اس کا اپنے لیے نیکی کرو گے. اچھا یہاں پہ بھی آپ اسلوب کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے احسن تم لے انفسکم دو دفعہ نیکی کو ذکر کیا, لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے برائی کو کتنی دفعہ ذکر کیا؟ ان اساتم ایک دفعہ, کہ اگر تم برائی کرو گے فلاح, اس کا بدل تمہارے لیے ہے. وہاں پہ یہ نہیں کہا ان اساتم فلاح, یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا احسن تم نیکی کو دو دفعہ ذکر کیا, برائی کو ایک دفعہ ذکر کیا, دو باتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ اے میرے بندے, میری رحمت میری نیکی کے اوپر غالب ہے, میری رحمت بھری ہوئی ہے میری سزا سے. ایک تو یہ بات احسن تم کو پہلے ذکر کیا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے, اور اللہ نے اسی لیے کہ میری رحمت زیادہ ہے, اگر تم میری طرف رجوع کرو گے, اگر تم میری طرف پلٹو گے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں تم بے یار و مددگار چھوڑ دوں. اگر تم نیکی تقوی والی زندگی بسر کرنا چاہو گے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں تمہیں تنہا چھوڑ دوں. یہ الگ بات ہے کہ اس نیکی کا فائدہ تو نہیں ہوگا, نیکی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے. پہلا جا وعد الاخرہ, جو ہمارا دوسرا وعدہ آیا, لیسو وجوہکم, اب ہمارے چہروں کو بگاڑ دیں. چہروں کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ یہ جو دوبارہ تباہی آئی تھی نا, انسان کا جب دل غمگین ہوتا ہے تو چہرے کے اوپر اثر آتا ہے. تو اب جب دوبارہ تباہی ہوئی تو بالکل تہس تہس ہوئی, تو وہ صرف یہ نہیں تھا کہ دل پہ غمگین تھا, بلکہ چہرے بھی لٹک گئے اور مسجد میں داخل ہو گئے. والی تبرو, اللہ نے یہاں تبر کا لفظ استعمال کیا ہے, یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. یہ فرق دیکھیں, عجیب بات. تو پہلی تباہی ہے نا, مختصر کیا آتا ہوں, اس میں ہیکل سلیمانی تباہ ہوا ہے, مسجد تباہ ہوئی ہے, لیکن اس طرح سے تباہ نہیں ہوئی جس طرح سے بعد میں تباہ ہوئی. ٹائٹس نے جب حملہ کیا اس نے بنیادیں بھی کھاڑ دی ہیکل سلیمانی کی, اینٹ سے اینٹ بجا دی, دو اینٹوں کو اس نے جڑا نہیں رہنے دیا. اب وہ جو اتنی بری طرح کی تباہی تھی نا, اس کی طرف اشارہ تبر کے مادے سے کیا. والے تبر, یہ بالکل تہس نہس کر دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پیچھے اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ دونوں تباہیوں میں فرق تھا. فرق کیوں تھا؟ پہلے بھی تباہی آئی بہت نصر کیا تو, دوسری تباہی بری تھی, پہلے سے بہت زیادہ بری تھی. اس امت کی پہلی تباہی آئی بری تھی, تاتاریوں نے قتل کیا, سب قتل عام کیا, امت کی پٹائی ہوئی بہت بری. لیکن اب جو پٹائی ہو رہی ہے, کبھی امت مسلمہ کے 3.5 لاکھ ہمارے مسلمان اس طرح سے شہید ہوئے؟ جیسے شام کی بات کر رہے ہیں, افغانستان میں, عراق میں, برما میں, میانمار میں, کشمیر میں, چچنیا میں, بوسنیا میں, کہاں کہاں نہیں کٹے. ان کی پٹائی پہلی پٹائی سے زیادہ بری دوسری کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ جب انہوں نے یہ عظمت رفتہ دیکھ لی, عزیر علیہ السلام کو دیکھ لیا, پھر انہوں نے نافرمانی کی. ہم نے تاتاریوں سے پٹائی ہو جانے کے باوجود سبق نہیں سیکھا. ہم نے تاتاریوں کے ہاتھوں پٹائی ہو جانے کے باوجود ہم نے سبق نہیں سیکھا، اس لیے ہماری بھی جو دوسری پٹائی ہو رہی ہے نا، یہ پہلی پٹائی سے بہت بری ہو رہی ہے. لیکن اللہ نے ایک بات آگے ذکر کیا، اسا ربکم ان یرحمکم، خطاب تو بنی اسرائیل کا تھا ہمیں بھی، اسا ربکم ان یرحمکم، اللہ تمہارا تم پر رحم کر دے گا، ایسا نہیں مایوس مت ہو، بس ہمت مت ہو، تمہارا تم پر رحم کر دے گا. کب؟ دیکھو انہوں وقت تم ادنا، اگر تو دوبارہ وہ کام کرو گے تو دوبارہ پٹائی ہوگی، لیکن اگر اللہ سے تو رجوع کرو گے تو اللہ تم پر رحم کر دے گا. بنی اسرائیل نے نہیں کیا، اس لیے راندہ درگاہ کے درگاہ ہی رہے، یہ امت کرے گی. لیکن ضرورت کیا ہے، پہچانے ہم کہاں کھڑے ہیں اور آگے زمانہ کیا آنا ہے. یہ غفلت کا زمانہ نہیں ہے، یہ زمانہ حشر کا ہے، یہ وقت محشر کا ہے، یہ وقت غفلت کا نہیں ہے. ہمارے اوپر ایک جو سمجھے کہ جیسے ایک اللہ کی ایک پکڑ ایک ہمارے اوپر من حیث المجموعہ منہ کھولے کھڑی ہوئی ہے. آپ جاگیں، اپنے انفرادی اعمال کو مضبوطی سے تھامیں، گناہوں والی زندگی چھوڑ دیں. یہ وقت اللہ کی طرف رجوع کا ہے، اللہ کی طرف پلٹیں گے، رجوع کریں گے تو ایسا ربکم من یرحمکم، تمہارا تم پر رحم کر دے گا. تو جو اللہ کی طرف پلٹے گا اللہ رحم کر دے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کتاب جو بھی مخالفت کرے گا اللہ کی پکڑ میں آئے گا. بنی اسرائیل اللہ کے اس زمانے میں مقرب تھے، اللہ کی شریعت سے مخالفت کی، اللہ کے اعلیٰ درگاہ ہو گئے. امت، یہ امت اللہ کی محبوب ہے، یہ امت بھی کہ شریعت میں نہیں چلے گی اللہ کی پکڑ آئے گی. دعائے اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، اپنے سروں کو چکا لیجئے. یہ تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل اللہ کی محبت میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن.
پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات. تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. سبحان ربك رب العزة سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. يا الله ہم بڑے ہی کمزور ہیں, سیاہکار ہیں, گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ میں نیکی تقوی اور طہارت کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ نیکی تقوی طہارت کی زندگی بسر کرنے کی ہمت عطا فرما. اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما. اللہ ایسی زندگی عطا فرما جس سے تو راضی ہے, تیرے حبیب علیہ السلام راضی ہیں. اللہ میں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہو جائیں. اللہ میں موت اس حال میں دینا کہ آپ ہم سے راضی ہوں. اللہ میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایسا بنا دیجیے جیسا آپ چاہتے ہیں, آپ کے حبیب علیہ السلام چاہتے ہیں. اللہ ہم نے جو غلطیاں کی تنہائیوں میں, جن کو ہم جانتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے, اللہ ان تمام غلطیوں سے اللہ پکی سچی توبہ کرتے ہیں. اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ تقویٰ نصیب فرما دیجئے, پاک دامنی نصیب فرما دیجئے. اللہ موت کی سختی سے بچا لیجئے. اللہ جو دور بیٹھے سن رہے ہیں, اللہ جو خواتین سن رہی ہیں, اللہ سب کو اپنے مقرب بندوں میں بندیوں میں شامل فرما. اللہ قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما. اللہ قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش اور شفاعت ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما. اللہ اس قرآن کو قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیجئے, قبر میں عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہ موت کی سختی دور کرنے کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہ اس قرآن کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. برحمتک یا ارحم الراحمین.